ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، جو دین ہمارے پاس ہے الحمدللہ، وہ سارا کا سارا محفوظ ہے. جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو بار بار یہ بات عرض کی جاتی رہی ہے کہ ایک چوتھائی حصہ دین عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور تین چوتھائی جو ہے وہ معاملات اور معاشرت سے متعلق اور معاملات سے متعلق ہے. فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ، جو تقریباً تمام مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی چار جلدیں ہیں. پہلی جلد جو ہے وہ عبادات سے متعلق ہے، اور باقی تینوں جلدیں معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چوتھائی حصہ عبادات ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عبادات کا کوئی درجہ کم ہے یا یہ کرنے کی چیز نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم عبادات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی باقی معاملات اور معاشرت کو بھی دین کا حصہ سمجھنا چاہیے. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو تو اس کا ازالہ ممکن ہے، آسانی کے ساتھ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. معاملات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی تو بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب تک صاحب معاملہ سے معاف نہ کرا لیا جائے، اور جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک وہ معاملہ اٹکا رہتا ہے. اس اعتبار سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن دونوں کو حق ادا کرنا چاہیے، عبادات بھی انجام دیتے رہیں، معاملات اور معاشرت کو بھی درست رکھیں. خرابی تب ہوتی ہے کہ آدمی صرف نماز روزے کی حد تک تو سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، اور باقی تمام معاملات کے اندر اپنے آپ کو ہٹا لے، الگ تھلگ کر لے، تو یہ صورت درست نہیں. ہمارے یہاں آج عام طور پر اس کو تو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی سود لینا حرام، سود کھانا حرام، رشوت لینا اور دینا حرام. چاہے لے دے رہے ہوں لیکن سمجھتے ہیں کہ حرام. شراب پینا حرام، اسی طریقے سے دیگر بدکاریاں ہیں، زنا ہیں، یہ معاملات سمجھتے ہیں کہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، برے ہیں. تو یہ تو کھلم کھلا وہ چیزیں ہیں جو سب جانتے ہیں کہ حرام اور ناجائز ہیں. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں، یعنی حرام کی کہہ لیجئے دوسری قسم وہ ہے جس کا احساس اور ادراک بھی نہیں رکھتے لوگ، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ حرام کام، اور جس معاملے کا احساس بھی نہ ہو، ادراک بھی نہ ہو، تو وہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. مثلا مشترکہ معاملات، بزنس، تجارت، باپ اور بیٹوں کے درمیان ہے، یعنی باپ اور بیٹے سب اکٹھے مل کر کر رہے ہیں، فیکٹری پر فیکٹری لگائے چلے جا رہے ہیں، مل پر مل قائم کر رہے ہیں، دکانیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ملکیت کا تعین نہیں، مشترک معاملہ ہے. نہ باپ کو پتا کہ میری ملکیت میں کیا ہے، نہ بیٹوں کو پتا کہ میری ملکیت کیسی ہے، کتنی ہے. چنانچہ شادیاں ہوتی ہیں تو پتا چلا جی اب لڑائیاں ہو گئیں، ایک بھائی نے زیادہ خرچ کر لیا، ایک نے کم خرچ کر لیا، اس کی شادی میں 10 لاکھ خرچ ہوئے تھے، اس کی شادی میں 20 لاکھ خرچ ہو گئے، اب معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، سب مشترک کام کر رہے ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ لڑائیاں یہ جھگڑے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، میرے خیال ہے کئی سال ہو گئے آتے ہوئے، اور ان کا بیچاروں کا معاملہ اب تک اٹکا ہوا ہے کہ باپ کی دکان ہے، کئی بیٹے شریک ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن کسی کا معاملہ کلیئر نہیں ہے کہ کون کتنا شریک ہے، اور معاملات اتنے گھمبیر ہیں کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں گھروں میں. بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی، بیٹوں کی باپ سے نہیں بن رہی، معاملہ اسی طرح. وہ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیا، جس کو چاہے کم دے دیا، محنت ہے سب کر رہے ہیں، لیکن کسی کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ کون کیسی محنت کر رہا ہے. مکان تعمیر ہوتا ہے، اب مکان تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں سب، باپ بھی پیسے لگا رہا ہے، بیٹے بھی پیسے لگا رہے ہیں، لیکن اس کا تعین نہیں ہے کہ کون کتنا پیسہ لگا رہا ہے، نہ اس کا تعین ہے کہ یہ پیسہ جو لگ رہا ہے بطور امداد کے ہے یا بطور قرض کے ہے یا ویسے ہی. جب بعد میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں اب مفتی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی اگر پڑ جائے تو، ورنہ اول تو اس کی بھی زحمت نہیں کرتا کوئی، لیکن اگر کسی کے دل میں کچھ تھوڑی بہت آئے بات تو وہ پھر کوشش کرتا ہے. لیکن اب معاملات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ بیچارے مفتی صاحب بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، معاملات تو سارے گڑبڑ ہو گئے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے کس حیثیت سے مکان بنایا، آیا تم نے جو مکان میں پیسہ لگایا وہ بطور قرض کے تھا، بطور امداد کے تھا، یا اس میں تمہارا کچھ حصہ تھا، کیا معاملہ تھا؟ کہتا جی اس وقت تو کوئی نیت نہیں تھی. بہرحال معاملات اتنے گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ خراب سے خرابی کی طرف ہی ہوتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں سلجھاؤ کا کوئی راستہ نہیں نکلتا. لیکن یہ کس لیے ہے؟ یہ خرابی اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے ان معاملات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا. اگر آج ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے معاملات کو درست کر لو، جائیداد کو بیٹوں میں تقسیم کر دو، یا ملکیت کا تعین کر لو کس بیٹے کا کتنا حصہ ہے، تو جناب اول تو وہ اس پر ہی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، زندگی میں سارے معاملے میں ختم کر دوں. اور ایک صاحب بےچارے، ان کو میں نے مشورہ دیا، گھر گئے تو ان کے گھر میں وہ بیٹے اور بیوی اور سب کہنے لگے کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ، بس چھوڑ دو میاں، رہنے دو اس کو ایسے ہی. لیکن بعد میں جب لڑائیاں اور فتور پھیلتا ہے، اس وقت پھر احساس ہوتا ہے کہ کاش زندگی میں ہم یہ سب معاملات طے کر لیتے. تو یہ معاملات خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دین سے خارج کر رکھا ہے، اور جتنی احتیاط ان معاملات میں کرنی چاہیے تھی وہ احتیاط ہم نہیں کر رہے، جس کا یہ نتیجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سلسلے میں یہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، معاشرت تم بھائیوں کی طرح کرو، رہن سہن بھائیوں کی طرح ہو، لیکن معاملہ اجنبیوں کی طرح ہو. ٹھیک ہے ایک باپ کی اولاد ہیں، چار بھائی ہیں، پانچ بھائی ہیں، تو رہو تو بھائیوں کی طرح، اس سے کسی کو انکار نہیں، نہ کوئی منع کرتا، لیکن جب معاملہ کرو تو ہر ایک کی ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ کون کتنا حصے دار، ورنہ ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جائیدادیں بک جاتی ہیں، کوئی ایک قابض ہو جاتا ہے، معاملہ سدھر کے نہیں دیتا. تو شریعت کا حکم یہ کہ بھائیوں کی طرح رہو، لیکن معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. اجنبیوں کا کیا معاملہ ہے؟ اجنبی کی طرح معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی سے قرض لے رہے ہو، باپ سے قرض لے رہے ہو، ماں سے قرض لے رہے ہو، اس کو لکھ لو، اور ماں بھی صاف صاف پوچھ لے بیٹے سے یا اسی طرح بیٹا جو ہے وہ پوچھ رہے بھائی باپ سے یا بھائی سے کہ یہ قرض آپ لے رہے ہیں کب تک مجھے واپس کریں گے، معاملہ صاف ہو جائے. اور خود قرآن مجید کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. قرض کا معاملہ کر رہے ہو، ایک تو یہ کہ اس میں مدت معلوم ہونی چاہیے کب واپس کریں گے. بات مجہول ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے تمہاری مصیبت میں میں کام آیا، میں نے تمہیں قرض دیا، اب تم میرے وقت پر کام نہیں آ رہے ہو. وہ کہتا جی میں نے تو آپ سے 10 سال کے لیے لیا تھا. تو معاملہ اگر 10 سال کا واقعہ لکھا ہوا ہے پھر تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا 10 سال تک، لیکن اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو اب جھگڑا ہوگا، فوراً دو مجھے واپس، اب اس کے پاس ہے نہیں. اس طرح معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ایسے معاملات ہیں کہ اس میں بالکل ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ آدمی لکھ لے، گواہ بنا لے کہ فلاں معاملے پر دو آدمی گواہ ہیں اور اس کو لکھ بھی لے. تو شریعت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بالکل دو اور دو چار کی طرح صاف کر لے. آپ بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھائیے، واقعتاً جن حضرات نے صحبت اٹھائی ہے اور صحبتوں کا فائدہ اٹھایا ہے، ورنہ آج بھی لوگ صحبتیں تو اٹھاتے ہیں لیکن ان کے معاملات اٹھا کر دیکھیں تو الا ماشاءاللہ، ورنہ سبھی گڑبڑ معاملہ چل رہا ہے. کوئی 10 سال سے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی 15 سال سے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن بات یہ کہ اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہی نہیں. حضرت مفتی شیخ محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ملکیت کا ایسا تعین کر رکھا تھا حضرت نے کہ حضرت کی اولاد میں سے، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا تھا کسی سے پانی منگایا، گلاس لے کر آئے باہر سے، جب لے آئے تو فوراً کہ جلدی سے واپس رکھ کے آؤ، جہاں سے لائے ہو اسے واپس رکھا. کوئی اور چیز باہر سے کمرے میں آئی ہے فوراً کہتے جاؤ واپس رکھ کے آؤ. ایک دفعہ کسی صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان تھوڑی سی دیر اگر ہو جاتی ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیا کریں، ناراض نہ ہوا کریں. فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی وصیت میں یہ بات لکھ دی ہے کہ اس کمرے میں جتنا بھی سامان ہے جو کچھ ہے وہ میری ملکیت، اور کمرے سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے. اس لیے مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اب باہر سے جو چیز آئی ہے اس کمرے میں اگر میرا انتقال ہو جائے تم وصیت کے مطابق سمجھو گے کہ میرا ہے، وراثت شمار کرو گے، حالانکہ وہ میرا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کا ہے. تو اس لیے میں نے ملکیت کا تعین کر رکھا ہے کہ بھائی اس کمرے میں جو چیزیں وہ میری ہیں بس، اس لیے میں اپنی ملکیت کے علاوہ کوئی چیز یہاں برداشت نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں فوراً واپس چلی جائے. اب آپ دیکھیے کہ یعنی زندگی میں اس قسم کے واقعات، انہوں نے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس سے یہ ساری باتیں واضح بھی ہو گئی اور ہمارے لیے ایک رہنمائی مل گئی، ہمیں رہنما اصول مل گیا کہ اپنی ملکیت کا تعین ہو کہ ہماری ملکیت میں ہے کیا. ورنہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ بیوی کو پتا کہ میرے پاس کیا ہے. آج کل عام طور پر شادی بیاہ جب ہوتی شوہر کی طرف سے بھی زیور چڑھ رہا ہے، بیوی کی طرف سے اس کے والد زیور دے رہے ہیں، بعد میں خدا نہ کرے طلاق ہو گئی کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، اب جو ہے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ شروع میں یہ طے نہیں ہوتا کہ لڑکے والوں نے جو زیور جو ہے وہ لڑکی کو دیا ہے وہ مالکانہ طور پر دیا ہے یا صرف استعمال کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے دیا ہے. اس چیز کو واضح ہونا چاہیے کہ بھائی ہم جو یہ 10 تولہ 20 تولہ سونا دے رہے ہیں، زیور بنایا ہے، یہ ہم نے مالکانہ طور پر نہیں دیا بلکہ ہم نے صرف استعمال کے لیے دیا، پہننے کے لیے دیا. اب جب یہ چیز واضح ہوگی کل خدا نہ کرے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کچھ معاملہ جدائی کا ہو جائے، اب کوئی اشکال نہیں کہ وہ استعمال کا تھا لہٰذا ملکیت ہماری ہے تمہاری ملکیت نہیں. اور اگر طے کر لیا جائے کہ بھائی ہم نے اپنی بیوی کو دے دیا، اب وہ بیوی کا آپ کو لینے کا کوئی حق نہیں. تو یہ سارے معاملات، اب دیکھیے یہ حرام کی ایک قسم ہے، خاموشی کے ساتھ جو غیر محسوس طریقے پر ہم اس میں مبتلا ہیں، اس سونے پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، زیور پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا ہے ساتھ. اس لیے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ابتدا کے اندر اپنے معاملات کو صاف نہیں کرتے. اگر معاملات کو صاف کر لیا کریں تو یہ ساری صورتیں پیش نہ آئیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ڈاکٹر بھائی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کا گھر میں آنا جانا تھا اور آپس میں ان کی بہت ہی اچھی دوستی تھی، محبت تھی، حضرت ڈاکٹر صاحب بھی بڑی عمر کے تھے، طبیعت میں نقاہت کمزوری تھی، تو حضرت کی اولاد میں سے کسی نے حضرت موسیٰ صاحب کا خمیرہ جو کھایا کرتے تھے طاقت کے لیے وہ لا کر دیا کہ یہ تھوڑا سا استعمال کر لیجئے، کھا لیجئے تاکہ آپ میں کچھ طاقت آ جائے، بظاہر نقاہت محسوس ہو رہی. حضرت نے فوراً فرمایا کہ بھائی یہ تو میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو مفتی صاحب کا ہے اور یہ تو اس میں حق وراثت آ گیا، یہ تو سب وارثوں کا حق ہے. آپ دیکھیے ایک چمچہ خمیرے کا، ہمارے یہاں یہاں تو آج ساری چیزیں کھا جائیں ہڑپ کر جائے تو آدمی کو ڈکار بھی نہیں لیتا. ایک چمچہ فرمایا کہ اس میں تو حق وراثت ہے اور وارثوں کا حق ہے، میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تب انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ سارے ورثہ بالغ ہیں، سب کے سب یہاں موجود ہیں اور ان سب کی خواہش یہ ہے کہ آپ اسے استعمال کر لیں. جب تسلی ہو گئی تو حضرت نے اس میں سے ایک چمچہ کھا لیا. اگر ایک بھی نابالغ ہوتا استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اتنی باریکیاں ہیں. آج ہمارے ہاں تو ان تمام چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. مردہ جب کسی کا انتقال ہو گیا کپڑے کسی کو دے دیے، اور جناب اس کو فلاں چیز فلاں کوئی گھڑی کوئی لے کے چلا گیا، عورت ہے تو جناب کہتی چوڑی میں لوں گی اور جھمکے میں لوں گی، یہ سارے پہلے سے تقسیم ہو جاتے ہیں. وراثت کے طور پہ نہیں، ویسے ہی اپنی اپنی مرضی کے مطابق لے لیتے ہیں بعض اوقات. تو یہ سب ناجائز ہے. ایک سوئی بھی اگر ہے تو اس کو رکھنی چاہیے سنبھال کے جب طے ہو جائے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے فوری طور پر تقسیم میراث ہونی چاہیے. فوری طور مکان ہے کوئی اور چیز ہے، فوری طور پر اس کو اگر بیچ نہیں بھی رہے یا بھی فوری طور پر بک بھی نہیں سکتا یا بیچ نہیں سکتے، کم از کم تعین ہو جائے کہ بھائی اس کی یہ قیمت ہے اور یا اتنی ملکیت کا ہے یہ اور یہ اتنے اتنے حصے دار ہیں، یا یہ کہ یہ آج اس کی قیمت یہ ہے اور یہ تعین ہو جائے ملکیت کا، یا اس کی پھر اور بھی صورتیں ہیں وہ معلوم کر لینی چاہیے مفتیان کرام سے. جب بھی کبھی خدا نہ کرے ایسی صورت جب پیش آ جائے تو فوری طور پر جا کے شرعی مسئلہ معلوم کر لیں، اس کے بعد عمل کریں. تو میرے عزیز بھائیو یہ ایسے معاملات ہیں مشترکہ ملکیت کے کہ بعد میں یہ پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں. اس لیے اپنے معاملے کو صاف کرنا چاہیے، اس کو معاملات کی صفائی کہتے ہیں. آج عام طور پر یہ انتہائی مشکل کام نظر آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، حضرت کے مرید تھے اور بلکہ ان کو بیعت کی اجازت بھی تھی، خلیفہ بھی تھی. اپنے ساتھ اپنے صاحبزادے کو لے کر آئے، بچے کو لائے اور حضرت سے کہا کہ حضرت میرا بچہ ہے اس کے لیے آپ دعا بھی فرما دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی اس بچے کے لیے دعا بھی کر دی، علم و عمل میں برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، اور پوچھ بھی لیا حضرت نے کہ بھائی اس کی عمر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 13 سال کی عمر ہے غالباً. تو پھر فوراً حضرت نے سوال کیا، بتائیے آپ ٹرین سے آئے ہیں، اس کا پورا کرایہ لیا تھا، ٹکٹ لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ کہا کہ ٹکٹ تو حضرت آدھا لیا تھا. کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ 12 سال کے بچے کا پورا ٹکٹ لگتا ہے؟ کہا کہ پتا تو ہے، تو پھر آدھا کیوں لیا؟ کہا کہ دیکھنے میں 12 سال سے چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لیا. آپ نے انا للہ پڑھی اور فرمایا کہ تمہیں تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، اور فرمایا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں اجازت بیعت دی جائے، لہذا میں وہ سلف کرتا ہوں، واپس لے لی. حالانکہ وہ یہ نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، ذکر و اورات بھی کرتے تھے، وظائف بھی کرتے تھے، سارے معاملات ٹھیک، لیکن یہ معاملات ٹھیک نہیں تھے. اور حضرت کا معاملہ یہ تھا، فرماتے تھے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اوراد و وظائف نہیں کرتا تو اس پر صدمہ ہوتا ہے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بھی اپنے اوراد و وظائف مکمل کیا کرو، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ معاملات کا خراب آدمی ہے تو پھر ایسے شخص سے نفرت ہو جاتی ہے. تو معاملات ایسی اہم چیز کہ معاملات ایسے نازک ہیں. ایک پیسہ حرام کا جو کسی کے پاس آ رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے عبادت پر کیا کچھ برے اثرات نمایاں ہوں گے. حدیث شریفی سے واضح ہوتی ہے یہ بات، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے درازی سفر کی بنا پر، بال بھی الجھے ہوئے ہیں، چہرہ بھی گرد آلود ہے، اور ایسے میں وہ کہتا ہے یا رب. آپ نے فرمایا نا استجاب لہ الدعا، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا. ایک طرف ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کے صبح سے لے کر شام تک وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں. حرام آ رہا ہے تو آنے دو، اور جس طرح سے آ رہا ہے آنے دو، معاملات کی جتنی خرابیاں ہیں وہ سب. انا استجاب له الدعاء، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہ تو عبادات پر اثر پڑتا ہے حرام کا. ایک پیسہ حرام کا اگر آ جائے تو یہاں تو پوچھئے ہی مت کہ کتنے معاملات خراب. رشوت، دیگر حرام چیزیں، بالکل یوں سمجھتے ہیں کہ ماں کا دودھ ہے، بغیر ڈکار کے ہضم. یہاں ایک بات البتہ سمجھ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب رشوت دینا لینا دونوں حرام ہیں، لیکن بعض جگہوں پر رشوت کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، کیا کیا جائے؟ تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ رشوت دینا لینا واقعتاً حرام، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا حق ہے. مثلاً اس نے زمین خریدی، اپنے نام کرانا چاہتا ہے اور اس کے نام ہونی چاہیے، لیکن اس میں کوئی روڑے اٹکا رہا ہے اور اس کے نام نہیں کرتا، اس سے پیسے مانگ رہا ہے. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے اولاً کہ کوئی پائی پیسے دیے بغیر کام نکالے، اس کو کہے کہ بھی میرا حق ہے مجھے دو. لیکن اگر کوئی صورت اس کے بغیر ہے ہی نہیں کہ اس کا حق نہیں مل سکتا جب تک کہ رشوت نہ دی جائے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی دے رہا ہے تو انشاءاللہ اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لینے والے کے لیے تو وہ حرام ہی ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا کسی نے کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا، اب کہتا ہے کہ میں اپنے نام کرانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیرے نام کر دوں گا، لیکن مجھے 2,00,000 روپے دے. اب حق وق نہیں ہے کچھ بھی، اب تو یہ ناجائز کام خود کر رہا ہے، اس لیے اگر اب دے گا تو یہ تو ناجائز اور حرام ہوگا. اب لینا بھی حرام دینا بھی حرام. اس لیے یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، بعض صورتوں میں بعض مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کب. بعض اوقات آدمی خود ہی ناجائز کام کر رہا ہے، باہر کوئی چیز ممنوع ہے اسے لے کے آ رہا ہے، یا وزن جو ہے وہ زائد، وہ بغیر پیسوں کے لے کے جانا چاہ رہا ہے، یہ ناجائز، اس سے بچنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو جو زائد وزن ہوتا تھا باقاعدہ اس کا کرایہ تلوا کر کہ بھئی جتنا پیسے زائد ہیں وہ لے لو. چنانچہ ایک مرتبہ آپ اسی طرح سفر فرما رہے تھے اور اپنے سامان کا وزن کرانا تھا، کہیں کھڑے تھے تو جو گارڈ آیا اس نے پہچان لیا اور کہا کہ آپ یہ تکلیف کیوں کر رہے ہیں، میں جو موجود ہوں آپ کو وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کیوں بھائی؟ کہا کہ میں اس ٹرین کے ساتھ چاہ رہا ہوں، لہذا میں آپ کو وزن کی ضرورت نہیں، کرانے کی پیسے دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے جیسا ہوتا کہتا واہ بھائی واہ، چلو بھائی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، جلدی سے اس کے ساتھ ہو لیتا. فرمایا کہ بھائی تم کہاں تک جاؤ گے؟ تو بتایا کہ فلاں اسٹیشن تک میری ڈیوٹی ہے. کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد جو گارڈ آئے گا اس کو کہہ دوں گا کہ وہ کہاں تک جائے گا، کہ وہ تو بہت دور تک جائے گا، آپ تو اس سے پہلے ہی اتر جائیں گے اور وہ آپ کو گیٹ پار بھی کرا دے گا. کہا کہ میرا سفر تو یہاں ختم نہیں ہوا، میرا سفر تو اور آگے بھی ہے، وہاں کون گاڑ جائے گا؟ مطلب یہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی تو جواب دینا ہے اللہ کے یہاں. وجہ اس کی یہ کہ گارڈ کو یہ اختیار نہیں ہے، قوانین تو حکومت وضع کرتی ہے. اس لیے کوئی شخص جس کو نگران بنایا گیا ہو، بجائے اس کے کہ وہ ان کے مفادات کی نگرانی کرتا، وہ اپنے تعلق کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام، اس سے بچنا چاہیے. بعض لوگ اکنامکس کلاس کا ٹکٹ لیتے ہیں اکنامی کا اور جناب بیٹھنا چاہتے ہیں فرسٹ کلاس میں، چنانچہ اس کے لیے سورس لڑاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون جاننے والا موجود ہے، اور پھر اس کے بعد فرسٹ کلاس میں دھڑلے سے سفر کر کے دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ صاحب میں تو فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے گیا، پھر کمال نہیں کیا. الا یہ کہ بعض فلائٹیں ایسی ہوتی ہیں، جہاز فلائٹ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ سب کلاس میں الاؤ ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی بیٹھ سکتا ہے. اب اس میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے اختیار میں سب کچھ ہے کہ اپنے جاننے والوں کو اوپر بٹھا دیا اور جو بیچارہ نہیں جانتا اس کو کہیں اور پیچھے دمبے بٹھا دیا. بہرحال یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے، یہی اصل معاملات کی صفائی ہے. ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. عام طور پر یہ ایسا حرام ہے جس کا احساس بھی نہیں ہوتا, غیر محسوس طریقے پر ہم یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں, اور حرام جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جہاں ہمیں سارے وسائل مہیا ہوں, علم دین حاصل کرنا بھی ہمارے لیے مشکل نہ ہو, بتانے والے بھی موجود ہوں, وہاں لا علمی حجت نہیں ہے ہمارے لیے. کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے پتا نہیں ہے, تو یہ پتا نہ ہونا اس میں کس کی کوتاہی ہے بھائی؟ معلوم ہونا چاہیے. آدمی جب سفر کر رہا ہے تو سفر سے متعلق مسائل معلوم ہونے چاہیے, شادی کر رہا ہے تو شادی سے متعلق مسائل معلوم ہونے چاہیے, نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے بارے میں اس کو مسائل معلوم ہونے چاہیے. بیاہ جی, ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے, اور حقیقت میں یہ بات ہے, پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی میں نے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں, بلکہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ بیان اسی پر ہوا تھا کہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے, بلکہ وہ کیفیت ہوتی ہے ہماری کیا آ کے بیٹھے نہ تھے اٹھ کے جانے لگے. ابھی آدمی بیٹھا نہیں کہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, دونوں سجدوں کے درمیان ایسا لگتا ہے جیسے انگاروں پر بیٹھے ہوں, بس سجدے سے جناب تھوڑا سا اٹھا فوراً ہی دوسرا سجدہ, یا اگر بیٹھ گیا تو بس پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. یاد رکھو میرے عزیز بھائیو, اس سے بعض صورتوں میں نماز ہوتی ہی نہیں. میں نے بتایا تھا کہ تین صورتیں ہیں اس کی, تین درجے ہیں, فرض درجہ, واجب درجہ, سنت درجہ. اگر فرض درجہ ادا ہو گیا تو واجب رہ جائے گا, اور جب واجب رہ جائے گا تو سجدہ سہو کے بغیر نماز نہیں ہوگی, اور واجب بھی چھوڑ دیا, سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور فرض درجے میں بھی ہم کھڑے صحیح نہیں ہوئے اور دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھے تو فرض چھوٹنے کی وجہ سے بھی نماز نہیں ہوگی. لہذا اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. آج ہم غفلت کے اندر سارے معاملات, عبادات میں بھی غفلت ہے, معاملات میں بھی غفلت ہے, معاشرت میں بھی غفلت. خوب ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اپنے ہمارے نمازیں ضائع نہ ہو. محنت کر رہے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں, نماز پڑھتے کس کے لیے؟ جب پڑھ رہے ہیں تو اس کو خوبصورت بنا کر اللہ کے حضور پیش کرو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ کثرت عمل نہیں چاہتے, احسن عمل چاہتے ہیں. 100 رکعتیں مت پڑھو, 4 رکعتیں پڑھ لو لیکن اچھی طرح سے پڑھو, اطمینان سے پڑھو. تعدیل ارکان اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر رکن اطمینان کے ساتھ آپ ادا کریں, رکوع بھی اچھے طریقے پر ہو, سجدہ بھی اچھے طریقے پر ہو, قیام اور قعود بھی اچھے طریقے پر ہو, اور جلسہ بھی اچھے طریقے پر ہو, قومہ بھی اچھے طریقے پر ہو, قرات بھی درست ہو. یہ سارے معاملات عبادات کے اندر, تو ہمیں ہر چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عبادت بھی ناکارا نہ ہو. زکات بعض لوگ دیتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں اس کی, کس کو دے رہے ہیں بھائی؟ وہاں دو جہاں مطمئن ہو جاؤ, تھوڑی سی تحقیق کر لو کچھ نہ کچھ. قرآن مجید نے جہاں بھی کہا یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز پڑھو نہیں کہا, صرف نماز قائم کرو. قائم کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے فرائض, واجبات, مستحبات, اس کے آداب کے ساتھ. اور آتو الزکاۃ جب کہا ہے تو زکات ادا کرو, یہ نہیں کہا کہ پھینک دو. تو جہاں جن کو ہم دے رہے ہیں, دو صورتیں اس کی, یا تو مستحقین تک ہم پہنچائیں اور اس کے بارے میں کچھ تحقیق کر لیں کہ واقعتاً یہ مستحق بھی ہے کہ نہیں. آج معلوم ہی نہیں ہوتا ہمیں, بعض لوگوں کے ملکیت میں فضول چیزیں ہوتی ہیں اور اس فضول چیزوں کی بنا پر, بے شک مکان اس کے پاس نہیں یا کچا پکا سا ہے, لیکن اس کے ساتھ حرام چیزیں, ناجائز چیزیں اس کے پاس ہیں, وہ 10-20-25 ہزار کی چیزیں, وہ چاہے تو اپنی ضرورت انہیں بیچ کے ہی پورا کر سکتا ہے, لیکن نہیں. اب ہم اس کو زکات بھی دے رہے ہیں, کم از کم معلوم تو کر لیں کہ زکات کا مستحق ہے بھی صحیح ہے نہیں, زکات اس کے ہاں ادا بھی ہوگی ہماری کہ نہیں. ہم ایک عبادت انجام دے رہے ہیں, زکات ایسی چیز نہیں کہ اٹھایا پھینک دی. اہتمام کریں. یا پھر جس کو ہم کسی کو دے رہے ہیں نیابتن, وکالتن, تو اس کی دیانت اور امانت پر اعتماد ہو, تو پھر ٹھیک ہے. اعتماد جہاں پر ہو وہاں بھی دے سکتا ہے آدمی کہ بھائی ہماری طرف سے آپ ادا کر دیں, ایسی صورت میں بھی انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے. لیکن یہ کہ جہاں دے بہرحال اس کا اہتمام کر لے, وکالتن دے رہا تب بھی اس پر اگر اعتماد ہے آپ کو تب تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے دیا, جس کو چاہے وکیل بنا دیا کہ تم دے دینا. تو بہرحال عبادات کے اندر بھی ہمیں اپنے معاملوں کو درست رکھنا چاہیے, اور اسی طرح سے دیگر جب جو معاملات ہیں اور معاشرت کے مسائل ہیں ان میں بھی ہمیں خوب اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنی چاہیے. اور خرابی اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے معاملات خراب کر رکھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلی مسجد تو قبا تیار ہوئی, اور اس کے بعد پھر جب مدینہ منورہ آ گئے قبا سے تو سب سے پہلی مسجد مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. لیکن ایسا تو نہیں تھا نا کہ فوراً تعمیر آپ نے شروع کر دی, جگہ آپ نے دیکھی, اس کے بعد اس کے مالک کی تلاش ہوئی کہ کس کی زمین ہے یہ, تو پتہ چلا فلاں کی زمین ہے, ان کو بلوایا اور ان سے کہا بھی ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی لے لیجئے بطور چندہ کے لے لیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہم قیمتاً لیں گے تم سے, ایسے نہیں لیں گے. اور آپ نے قیمت ادا فرمائی, اس کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر. یہ بتلانے کے لیے کہ معاملے کو صاف رکھو, ورنہ ہر آدمی کہتا ہے کہ بس چندے میں دے دو زمین. اب بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کا وہ مال کھائے اس کی دل کی خوشی کے بغیر. یہ مفہوم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ اجازت کے بغیر, بعض اوقات اجازت تو ہوتی ہے, یعنی اجازت زبان سے دیتا کہ ٹھیک ہے بھائی لے لیں آپ, لیکن دل خوش نہیں ہوتا اس کا. آپ رشوتی کو لے لیجئے جو لوگ دیتے ہیں یا جن سے لی جاتی ہے, بےچارے بعض اوقات ان کے کاغذات پورے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے باوجود کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا, چائے پانی تو دو. اب وہ مجبوراً دیتا بھی ہے 10-20-50 روپے جو بھی نکال کے دیتا ہے, تو بظاہر اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو یہ اجازت ہی تو ہے, لیکن دل خوش نہیں ہوتا اس کا. یہ دل بھی خوش ہوتا ہے, دل چاہتا ہے ہمارا کہ ہم دے دیں, تو اس لیے اس کے لیے وہ حرام. اسی طریقے سے چاہے مسجد ہو مدرسہ ہو, بظاہر ہم زبردستی کسی سے لے رہے ہیں کہ صاحب تمہیں تو دینے پڑیں گے 10,000 روپے فیس, اب وہ مجبوراً دے رہا ہے یہ دیکھ کے بھائی اگر نہیں دوں گا تو یہ بس ہماری جان چھوڑے گا نہیں. تو یاد رکھیے جو دل کی خوشی سے نہیں دے رہا وہ تو اب یہ ناجائز ہے, حرام. لیکن ان معاملات کو ہم کہاں دیکھتے, ہم نے تو زبردستی لینا ہے, ایسا نہ کرو. یہاں پر بھی دیکھو گے دل کی خوشی سے دے وہ. بعض اوقات ظاہری اجازت اجازت نہیں ہوتی, اسی لیے اجتماعی بعض اوقات چندے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں جب لوگ دیتے ہیں یہ اتنا دے رہا ہے وہ اتنے دے رہا ہے, اب دینے اس میں مشکل ہو جاتی ہے, اس کو کہتا ہے اس نے اتنا دیا ہے اگر میں نہیں دوں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی, تو اس لیے وہ بھی دل کی اجازت سے نہ ہو تو جائز نہیں, اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال معاملات کو صاف رکھتے تھے, ازواج مطہرات کا خرچہ پورے سال کا نفقہ آپ دے دیا کرتے تھے. اب وہ بھی واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بننے کے لائق خواتین تھیں, وہ سارا نفقہ وصول کر لیا کرتی تھی, لیکن تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں. اس کے بعد وہ چاہے اس کو تقسیم کر دیتی تھی, غربا میں دے دیا کرتی تھی, ضرورت جہاں ہوتی تھی وہاں دے دیا کرتی, وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ پورے سال کا نفقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے. یہ معاملات کی صفائی ہے. اس کے بعد اس کا دل جہاں جی چاہے, ہم نے جب کسی کو دے دیا مال, یہ اسی لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو جو نفقہ دیتے ہو 1,500 روپے جو بھی دیتے ہو کہ بھائی یہ تمہارے پیسے ہیں, اب ہم اس سے حساب لینے کے پابند نہیں ہیں کہ اس سے پوچھیں کہ میں نے 500 دیے پچھلے مہینے وہ کہاں گئے. ارے بھائی اگر تم نے حساب ہی لینا تھا تو پھر تم نے اس کو کیا دیا, وہ 500 دے کے بھول جاؤ, وہ چاہے اپنے ماں باپ کو دے, اپنے بہن بھائیوں کو دے, یا جو کرے آپ کے عزیزوں میں تقسیم کرے, یا اللہ کے واسطے کسی کو دے دے, اس میں پوچھنے کا حق ہے نہیں. اپنے معاملات کو بہرحال صاف رکھنا چاہیے. بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, میں نے پچھلے جمعے غالباً بیان کیا تھا کہ اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی دولت ہے. تو ذکر ہر جگہ کا الگ ہے, کہیں اللہ اللہ کرنا یہ ذکر ہے, اور کہیں معاملات کو درست رکھنا یہی اللہ کا ذکر ہے, دیانت سے تجارت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, عدالت کو انصاف سے چلانا یہ بھی ذکر ہے, سیاست کو شریعت اسلامیہ کے مطابق اور تابع رکھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اور اسی طریقے سے نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کی جو روح ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اور اسی طرح سے دیگر جو معاملات ہیں ان معاملات کو شریعت مطہرہ کے طریقے کے مطابق رکھنا یہ سب اللہ کی یاد ہے, یہ روح ہے اصل میں. جب ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر معاملات ہمارے درست ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر خدا نہ کرے ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی تو چاہے ہم نماز روزہ خوب کر رہے ہوں لیکن معاملات اپنے درست نہیں ہیں, تو یاد رکھیے دوسرے کا دل بڑا دکھتا ہے. آپ صبح سے لے کے تسبیح گھما رہے ہیں, شام ہو گئی آپ کو اور رکعتوں پہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی نہیں چھوڑ رہے جناب، لیکن قرض لینے والا آتا تو اسے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کل آ جانا، اور جب کل آیا تو کہتے ہیں پرسوں آ جانا، یہ کیا معاملہ ہوا بھائی؟ آپ کی اس نماز سے اس کو کیا فائدہ پہنچا؟ آپ کو اس کو فائدہ پہنچے گا معاملے کی صفائی سے کہ قرض دیا ہے تو قرض واپس کر دو جو تم نے مدت مقرر کی تھی. ہاں اگر خدا نہ کرے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے، کوئی آسمانی سلطانی ایسی ہو گئی کہ پیسے اس وقت آپ کے پاس ختم ہو گئے، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، خدا نہ کرے ضائع ہو گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب آپ اس سے معذرت کر لیں کہ بھئی میں نے تم سے کہا تھا لیکن صورت ایسی ہو گئی ہے میں نہیں دے سکوں گا، اس سے معذرت کریں، اس سے آنکھیں مت چرائیں، ملتے رہیں، بلکہ نہ ملنے سے شکوے شکایت بڑھتی ہیں. آدمی اگر ملتا جلتا رہے تو کم از کم اپنے معاملے کو صاف تو رکھے گا کہ بھی دوں گا میں آپ کے پیسے جو بھی ہیں انشاءاللہ ایک ایک پائے ادا کروں گا، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے فوری طور پہ دینا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اس بات کو سمجھے گا. اپنے معاملات کو بہرحال ہمیں صاف رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاملات کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے معاملات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ شریعت مطہرہ کے مطابق سارے معاملات کو اے اللہ حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتے دار، مسجد کے نمازی، اے اللہ جو بھی اس دنیا چلے گئے تمام مسلمان مردوں کی عورتوں کی اللہ مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کسی قسم کی ابتلا میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی مصیبت سے دوچار نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں قوت عطا فرما دیجیے، ہمارے معاملات کو درست فرما دیجیے، عبادات کو درست فرما دیجیے، جہاں جہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہو رہی ہیں اے اللہ انہیں دور کرنے کی فکر عطا فرما دیجیے، آخرت کی فکر عطا فرمائیے، قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، خواہشات نفسانی اور شیطانی راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا. اے اللہ ٹیڑھے راستوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.